سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سکون دل در مجلس اہل دل۔ سکون دل در مجلس اہل دل، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں کی سیوا میں جا دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں، کی سیوا میں جانو دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت بے خبر ہے، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں کی سیوا میں جانوں دل سنا، کسے میں زخم جگر دکھاؤں۔ یہ بت جو محتاج ہے سرا تھا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر۔ بت
مانے نامحرم، نامحرم عورتیں، نامحرم مرد۔
یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں کی سیوا میں جانوں دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں۔
تو جہاں اس کی منزل ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتا ہے، کچھ کپڑا لگتا ہے جمع کر لے گا، کچھ پیسہ رکھ لے گا، اور کچھ سامان جو سفر میں پیش آ سکتی ہے ضرورت، اور یا پھر وہاں جہاں جا رہا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پردیش کے لیے کچھ انتظام کر لیتا ہے تاکہ وہاں کوئی دشواری نہ ہو۔ بس یہی بات جو ہے ہماری اس دنیا کے متعلق ہے کہ جب معلوم ہے کہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا ہے اور ہماری جو منزل ہے وہ در حقیقت ہمارا وطن آخرت ہے، وطن دنیا ایک پردیش ہے اور آخرت وطن ہے، ہمارے رہنے کی جگہ آخرت ہے، دوسرا جہان ہے یہ جہان نہیں ہے۔ جب یہ بات اتنی سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی معاملہ بالکل ہی آسان ہو جائے گا، بالکل ہی آسان۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اعمل للدنیا لقدر مقامک فیہا واعمل للآخرۃ لقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت میں اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ سادہ سادہ سی بات ہے، ہے نا، کفا بالموت واعظہ، کہ موت کا دھیان کرنا تمام بڑے بڑے وعظوں سے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو، منع تو نہیں کر رہے، محنت کر لو، لیکن جب آخرت میں جتنا رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی محنت کرو، اب خود ہی بیلنس نکال لو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزاحان فرماتے تھے کہ جو بیلنس نہ نکالے وہ بیل ہے، بیل جانوروں کی طرح جیتا ہے، جس کو کوئی فکر نہیں، غفلت ہے آخرت سے، تو گویا کہ جانور ہی ایسی مخلوق ہے جس کو کوئی اپنے انجام کی فکر نہیں ہوتی، ادھر منہ مار دیا، ادھر منہ مار دیا، جہاں وہ بس چلا انسان کا اس کو باندھ دیا، ادھر کھونٹے سے باندھ دیا، ادھر کھونٹے سے باندھ دیا، ادھر کھایا، ادھر حق دیا، یہ تو جانوروں کے کام ہے۔ انسان کا یہ شرف ہے، انسان کی یہ عزت ہے، انسان کی انسانیت تب ہے، میرے حضرت دامت القاتم فرماتے ہیں کہ جب انسان محبت والا ہو۔ کون سی محبت؟ اللہ کی محبت والا۔ فرماتے کہ انسانیت، انسانیت اور انسان تو تب ہے جب محبت اللہ کی محبت والا ہو۔ اس محبت کا حصول جو ہے وہ دنیا کا مقصد ہے، ہمارا مقصد حیات، ورنہ اللہ تعالیٰ فضول اللہ کام سے پاک ہے۔ دیکھیے کہ کتنے زمانے، ہزاروں لاکھوں برس پہلے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے زمانے، کتنی قومیں گزر گئیں، کھایا پیا مر گئے، لیکن کیا یہی دنیا کی پیدائش کا مقصد ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں آدمی پیدا ہوئے اور کھایا پیا اور مر گئے، ہڈیاں ان کی فنا ہو گئی؟ یہ تو پھر عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک فضول سا کام معلوم ہوتا ہے بظاہر، اور اللہ تعالیٰ ہر فضول کام سے پاک ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، یہ جو سورج چاند ستارے کائنات، اے اللہ آپ نے یہ بیکار پیدا نہیں کیے، یہ یوں ہی پیدا نہیں کر دیے، بے مقصد پیدا نہیں کر دیے، آپ پاک ہیں ایسے فضول کاموں سے۔ ہاں تو فقنا عذاب، ربنا فقنا عذاب النار، پس اے ہمارے رب ہم کو عذاب دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا جو ہے وہ امتحان کے لیے ہے، اور اس کی جو حاصل ہے، اس کا جو منزل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، یہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد۔ خواجہ صاحب ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز، مگر ہم دیتے ہیں ایک ہستی مطلق کی خبر، ہم کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، دنیا میں آ کر اللہ کو پہچاننا، اور اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، تو ان کی شریعت کا علم حاصل کرنا کہ خدا تعالیٰ کو کیا باتیں پسند ہیں، کیا باتیں ناپسند ہیں، اور کن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، کن کاموں سے منع فرمایا ہے، یہ سب باتیں جاننے کے بعد عمل کی باری آتی ہے۔ علم سے نجات نہیں ہوگی، یاد رکھنا کہ علم سے نجات نہیں ہوگی بلکہ عمل سے نجات ہوگی۔ علم اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ عمل نصیب ہو، اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یا تو خود منع فرمایا ہے کلام الہی میں، یا اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے ہمارے، یہ اپنی نفس کی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ ہم جو ان کو وحی دیتے ہیں اسی سے یہ بات کرتے ہیں، جو بات ہم چاہتے ہیں وہی یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہو یا حدیث پاک ہو، کلام نبوی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہ دونوں چیزیں جو ہیں شریعت کی جامع ہیں، اور پھر ان کو سمجھنا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ خلفاء راشدین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے تفاسیر سے اور ان کے سمجھانے سے کہ اس معاملے میں کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہاں کا نمبر آتا ہے کہ اگر کوئی مسئلے کا حل ہمیں صحابہ سے نہیں ملتا ہے، کوئی روایت کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا ہے کسی مسئلے میں، تو فقہاء کرام تمام شریعت کو سامنے رکھ کر، تمام اصولوں کو سامنے رکھ کر، اور تمام احادیث اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں اور احادیث ہیں ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں دین کی روح کے مطابق. تو اس طرح سے دین پر چلنا یہ اصل میں کیا ہے کہ دین پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. تو جتنا عمل کرتے جائیں گے اور جتنا عمل کے اندر حسن پیدا کرتے جائیں گے، اچھا عمل، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، زیادہ عمل نہیں اچھا عمل، خوبصورتی کے ساتھ، حسن عبادت کے ساتھ. اللہم اعنی علی ذکرک و حسنک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، حسن عبادت، حسن اخلاق، حسن عبادت کی، عبادت کو کیسے کرنا چاہیے اور عبادت کو کیسے کرنا چاہیے اس کا طریقہ قرآن پاک میں، اس کا طریقہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے، ابھی تمہارا ایمان اس قدر کامل نہیں ہوا، ابھی حسن عبادت ایسی نصیب نہیں ہوئی، ابھی کیفیت احسانی ابھی نصیب نہیں ہوئی، تو اتنا تو ہے کہ اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اگر عبادت ہو تو کم از کم اس درجے کی ہو کہ ہم یہ جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں استعذار ہو کہ ابھی جو ہم کھڑے ہیں اللہ کے حضور میں، ہاتھ باندھے ہیں، پھر رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، تو ادھر ادھر دھیان، ادھر ادھر جو ہے وہ مشغولیت، اور کبھی ہاتھ سے کھجا رہے ہیں، کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی ہل رہے ہیں، کبھی جل رہے ہیں، یہ تو حسن عبادت نہیں ہے. بلکہ حسن عبادت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کیا فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں. خشوع اور خضوع کی کیا معنی ہے؟ خائفون ساکنون، دل ان کا خوف میں لرز رہا ہے کہ ہم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں، اور ساکنون کہ ان کا جسم بالکل ساکن ہے، اور اس استعذار کے ساتھ نماز ہے کہ خدا تعالیٰ ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہمارے تمام الفاظ جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، گویا ایک گفتگو ہو رہی ہے نماز کے اندر، سب اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں، اور کھڑے ہیں تو دبے کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ سینہ اکڑا کے، ٹانگیں چیر کے اور بے ترتیب ہاتھ باندھ کے خلاف سنت کھڑے ہیں، نہیں، دبے کھڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کے مطابق ہم نماز کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت کا دھیان رکھیں کہ احکام الحاکمین. دنیا کے کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں تو انتہائی ادب سے کھڑے رہتے ہیں، اور خوف بھی رہتا ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرے گا، کیا فیصلہ ہوگا. تو لیکن احکم الحاکمین جو حاکموں کو حکومت کی بھیک دیتے ہیں، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتے ہیں، دنیا کے بادشاہ تو محتاج بھی ہیں، عاجز بھی ہیں، مرنے والے بھی ہیں، اور ہر پانچ سال کے بعد ان کا تختہ بھی الٹ دیا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں، خود اپنی اپوزیشن سے خوفزدہ رہتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کو کوئی خوف کوئی کسی قسم کا نہیں ہے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو کسی انجام کی کوئی فکر بھی نہیں ہے. قوموں کی قومیں جو سرکشی پر اتر گئیں، ڈٹائی پر اتر گئیں، خدا تعالیٰ نے آنند بانند ان پر عذاب بھیج کر ان کو برباد تہس نہس کر دیا، تہ و پالا کر دیا، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ کو خوف نہیں ہے کہ ان کا انتقام ہم سے کوئی لینے والا پیدا ہوگا. وہ احکم الحاکمین کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ استعذار تو ہو کہ ہم احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں. تو فرمایا کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں اللہ والے کے نماز میں دبے کھڑے ہیں اور دبے جھکے ہیں، رکوع کے اندر جاتے ہیں تو دبے ہوئے جاتے ہیں، خوف سے لرز رہے ہیں، اسی طرح سجدہ کرتے ہیں تو دبے پڑے ہیں، دبے کھڑے ہیں، دبے جھکے ہیں، دبے پڑے ہیں، سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کی پاکی اور عظمت بیان کرنا۔ تو میرے مرشد دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ استعذار کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اول درجے کا، اور نہیں تو کم از کم یہ درجہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ محض نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے ہم کو یہ استعذار نصیب ہو جائے بس تو پھر کام بن جائے گا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ جس کی فکر پیدا ہو جاتی ہے جس کام کی، وہ کام ہو جاتا ہے۔ فکر سوار ہو گئی، فکر آباشت کے بک شاید رہے، فکر وہ چیز ہے کہ راستہ کھول دیتی ہے، ہموار کر دیتی ہے، راستہ آسان کر دیتی ہے۔ تو فکر آباشت کے بک شاید رہے اور شاہ راہ آباشت کے پہ شاید رہے۔ راہ وہ ہے جو شاہ کے شاہ تک ہمیں پہنچا دے۔ ہمارا شاہ کون ہے؟ شاہنشاہ، شاہوں کا بھی شاہنشاہ، شاہوں کو شاہی کی بھیک دینے والا شاہنشاہ عالمین، رب العالمین ہمارا جو ہے، اس تک ہمیں وہ راستہ اصل وہی ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب تو اگر ملے گا تو صراط مستقیم ہی پر ملے گا، 89 ڈگری پہ نہیں ملے گا، 88 ڈگری پہ نہیں ملے گا، 87 پہ نہیں ملے گا۔ سارے راستے اپنا لو، سارے درجے، سارے ڈگریاں دیکھ لو، لیکن اللہ ملے گا تو 90 درجے پہ ملے گا، سیدھا راستہ صراط مستقیم۔ تو یہ ہے میرے عزیزوں اور دوستوں کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنی پوری زندگی، ہر سانس، ہر پلک جھپک دے، خدا تعالیٰ یہ فکر اور دھیان میں لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ صحیح تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لمحہ زندگی کا ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ ہمیشہ یہ درس و تدریس فرماتے رہے، ہمیشہ یہ نصیحت فرماتے رہے کہ اگر ایک انسان کی نفلی عبادات زیادہ نہیں ہے، نہ اس نے کبھی نفلی عمرہ کیا ہے، نہ کبھی نفلی حج کیا ہے، اور بعضوں نے حج نہیں بھی کیا، فرض حج بھی نہ کر سکے کیونکہ اللہ نے مال نہیں دیا، وہ زندگی بھر نہیں مال آیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ حج تو جب فرض ہے جب مال ہو، استطاعت ہو اور وہ ذرائع ہوں اس کے پاس، تب حج فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اگر ایک شخص نہیں دے سکا، ساری زندگی فقیر رہا، صاحب نصاب نہ بن سکا، تو اس کو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، زکوٰۃ کبھی زندگی میں نہیں دی، حج کبھی زندگی میں فرض حج نہیں کر سکا، مالی استطاعت نہ تھی۔ اسی طرح جو بھی کام اس کے ذمے شریعت نے واجب کیا ہے، وہ کسی مجبوری یا اس شرعی عذر کی وجہ سے نہ کر سکا۔ لیکن فرمایا کہ یہ آدمی کے اندر ایک خوبی ہے کہ یہ گناہ سے بہت بچتا ہے، پرہیزگار آدمی ہے، کیونکہ غریب سے غریب اور کمزور سے کمزور آدمی یہ کام تو کر ہی سکتا ہے کہ کچھ کام نہ کرے۔ سنا کہ یہ کام تو سب کر سکتے ہیں کہ کچھ کام نہ کریں۔ غریب سے غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، اور فقیر سے فقیر، محتاج سے محتاج آدمی بھی یہ کر سکتا ہے کہ کچھ کام نہ کرے۔ بھائی کرنے کا کام ہوتا تو کہتے کہ بھائی طاقت ہے یا نہیں ہے، اور خرچ کا کام ہوتا کہتے بھائی خرچ ہے یا نہیں، پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں تو معاملہ ہے کچھ کام نہ کرنے کا، جس میں نہ پیسہ لگتا ہے نہ مشقت لگتی ہے، بلکہ مشقت بچتی ہے۔ تو یہ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے کہ بھائی دیکھو، کسی کی نفلی عبادت نہیں ہے، کسی کے زیادہ ذکر و اذکار نہیں ہے، نہیں کر سکتا، تلاوت نہیں کر سکتا زیادہ، نفلی عمرے کو نہیں جا سکتا، حضرت ہے اس کو کہ کاش ہم بھی جاتے۔ ایک بزرگ کا شعر یاد آ گیا، حضرت والا رحمہ اللہ اس کو پڑھتے تھے، کعبہ سنتے ہیں کہ بڑے داتا کہے گھر غالب، کعبہ سنتے ہیں کہ بڑے داتا کہے گھر ریاض، ریاض اکبر، ریاض الہ آبادی کا یہ شعر ہے، کعبہ سنتے ہیں کہ بڑے داتا کا ہے گھر ریاض، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا، زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا۔ تو بہرحال میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، لیکن ایک کام تو کر ہی سکتا ہے کہ کچھ کام جو منع کیے گئے ہیں وہ کام نہ کرے۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا وعدہ فرمایا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ ہمارے تو دوست وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، گناہ سے بچنے والے ہیں۔ بس گناہ سے بچ جاؤ، اللہ کے ولی ہو جاؤ، اللہ کے ولی ہو جاؤ، پانچ نمازیں، پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی اور صدقے جائیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا کے بھیجا، وہ خود ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین مولائے رحمت للعالمین، ارحم الراحمین مولائے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کے مولا ہیں اللہ تعالیٰ، تو ارحم الراحمین بھی ادھر رحمت للعالمین بھی ہے نا، تو فرمایا کہ دونوں کا معاملہ کیا ہوا کہ پچاس نمازیں فرض ہوئیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اس میں کمی کرائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی اتنی نماز، پانچ 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 کر کے جو ہے نمازیں کم کرتے کرتے آخر میں پانچ نمازیں رہ گئیں، صرف پانچ، اللہ کو حق تھا کہ نہیں کہ پانچ پچاس نہیں سو نمازیں بھی اللہ تعالیٰ آپ پر فرض کر دیتے کہ بھائی سو نمازیں پڑھو، روزانہ نماز ہی پڑھتے رہو، کوئی اور کام ہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو رزق تو اپنے ذمے خود ہی لے لیا اللہ تعالیٰ نے، ہاں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی زیرو ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو، اور اللہ اس کے عارضی ٹھکانے کو مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، گھبرانا نہیں، یہ نہ سوچو کہ ہم کورنگی چھ نمبر پہ رہتے ہیں اللہ کو معلوم نہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں، ہماری فلاں حاجت ہے فلاں حاجت ہے، یہ نہ سوچو کہ ہم افریقہ میں رہتے ہیں اللہ کو نہیں معلوم کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، کہ اللہ کو یہ حاجت ہم کو یہ حاجت ہے یہ حاجت ہے، اللہ تعالیٰ عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے نا، تو روزی تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، لیکن کام ہمارے ذمے لگا دیتے کہ چلو بھائی سو نمازیں روزانہ پڑھو، لیکن پچاس فرض ہوئی پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفارش کر کے ہمارے لیے پانچ نمازیں کروائیں، اور جب آخر میں یہ حکم آیا کہ ٹھیک ہے پانچ نمازیں ہم نے فرض کر دی ہیں اور اس میں اب کمی نہیں ہوگی، تو لیکن ساتھ میں یہ انعام دے دیا کہ پانچ نمازیں پڑھنے پر ثواب پچاس کا ہی دیں گے، ثواب پچاس کا ہی دیں گے، کرنا کیا ہے دو چار منٹ کے اندر استنجا وضو کر کے پہنچ گئے مسجد میں، تھوڑی ہلکی سی مشقت ہو گئی، کتنی مشقت ہوتی ہے زندگی کے لیے، کاروبار کے لیے کتنی مشقت آدمی اٹھاتا ہے، راتیں بھی جاگ لیتا ہے دن میں بھی مشقت کر لیتا ہے، یہ بھلا یہ بھی کوئی مشقت ہے؟ ہاں اس شخص کے لیے مشقت ہے جو دین پر چلنا ہی نہیں چاہتا، اسے ایک پہلوان سے اکھاڑے میں جا کر دیکھو کہ آپ کا ایک ایک ہزار دفعہ ڈنڈ کھیلتے ہیں، اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، اگر ان سے پہلوان جی سے کہو کہ بھائی ذرا نماز پڑھ لو چار رکعت، بھائی ایک ہزار اٹھک بیٹھک کرتے ہو چار اٹھک بیٹھک کر لو، یہ اس کی بڑی تمہاری آخرت بن جائے گی، کیونکہ یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہم سے نہیں ہوتا، جو آدمی دین پر چلنا ہی نہیں چاہتا اسے بڑی مشقت ہوتی ہے، داڑھی منڈی ہے جو آدمی رکھنا ہی نہیں چاہتا داڑھی اسے بڑی مشقت ہوتی ہے داڑھی رکھنے میں، اسی طرح دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو جو آدمی کرنا ہی نہیں چاہتا اس میں بہت مشقت ہوتی ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں، ارے بھائی نہیں داڑھی کیسے رکھیں لوگ مذاق اڑائیں گے، ارے بھائی ٹخنا کیسے کھولے لوگ کیا کہیں گے، اور عورتوں کے برقع اڑائے بھائی لوگ کیا کہیں گے، ملا نہیں کہیں گے پرانے زمانے کی کہیں گے، نعوذ باللہ تعالی من ذلک، ابھی آنکھ بند ہوتے ہی زمانے کا پتہ چل جائے گا کہ پرانا زمانہ کام کا ہے ہمارے یا نیا جدید زمانہ کام کا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، تو اصل بات یہ ہے کہ جس انسان کی جو انسان کسی کام کی فکر اور دھیان پیدا کر لیتا ہے اور ارادہ کر لیتا ہے وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے، تو بس کام کیا کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچ جانا، اب مسجد چلے گئے چار رکعت فرض، جو فجر کی کتنی رکعت ہے دو رکعت سنت ہے دو رکعت فرض، چلیے جائیے آپ گھر میں جا کے پہلے سو جائیے ختم بات ہو گئی، اس کے بعد کتنی دیر کے بعد زہر کا وقت ہوتا ہے ایک بجے کے بعد زہر کا وقت شروع، کتنے گھنٹے گزر گئے، آپ اپنا سوئیے بھی کام بھی کیجئے کھا پی بھی لیجئے پھر تھوڑی دیر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیے، تو چار رکعت سنت پڑھ لیا اور چار رکعت فرض ہے اور دو رکعت پھر سنت پڑھی، چلی جائیے آپ نفل بھی نہ پڑھیے، بہت مصروف ہیں یا بہت کمزور ہیں آپ یا کوئی مسئلہ ہے آپ کو، تو آپ اتنی دیر پندرہ منٹ کے اندر یہ سب نماز ہو جاتی ہے، پندرہ منٹ یہ دے دیے، پندرہ منٹ بیس منٹ صبح فجر میں دے دیے، پھر دوبارہ جو ہے آپ شام کی نماز ہے عصر کا وقت ہے, چار سنت ہے لیکن غیر موقع ہے, آپ کو فرصت نہیں ہے آپ نہ پڑھیے, چار فرض تو پڑھ لو, وہ بھی اس میں بھی دس پندرہ منٹ نہیں تو بیس منٹ وضو کرنے کے بعد, وضو اور نماز کے اندر کتنی دیر خرچ ہوتی ہے, پندرہ بیس منٹ, ارے یہ بھی تو مشقت کے کام ہے, اور مغرب کے وقت تین رکعت پڑھ لیا, دو رکعت سنت پڑھ لیا, نہیں پڑھیے آپ نفل, عشاء کی نماز میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ کتنی بار فرماتے تھے کہ بعض لوگ سختی کرتے ہیں, سترہ رکعت سمجھتے ہیں, سترہ رکعت تو فرض نہیں ہے, چار رکعت فرض ہے عشاء کی اور دو سنتیں ہو گئیں اور تین وتر ہو گئے, بس یہ ہے عشاء کی نماز, نفل آپ پڑھنے کو چاہے چار پڑھو, چھ پڑھو, دس پڑھو, تہجد کی نیت سے پڑھ لو, لیکن فرض تو کیا ہے, چار فرض اور دو سنت اور تین وتر. کتنے لوگوں کو بچپن سے جو ہے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ بھائی سترہ رکعت ہوتی ہے, اب وہ سترہ کا نام سنتے ہی جو ہے وہ کہتے نا بابا اتنا کام تو ہم نہیں کر سکتے, ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ جہاں جہاں بتایا سب کے سب عشاء کی نماز کے پابند ہو گئے, کیوں سختی کریں, ہاں نفل کے اندر جبر جائز نہیں ہے, اگر دل چاہتا ہے تب ہے نفل اور دل نہیں چاہتا بے دلی پڑھنا تو منع ہے نفل عبادت, ہاں فرض جو ہے اس کو چاہے دل چاہے چاہے نہ چاہے وہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے, تو بہت آسان ہے, نماز ہو گئی, مال ہے تو زکات دے دو, نہیں ہے تو آرام سے بیٹھو, اسی طرح مال ہے تو حج کر لو, نہیں ہے مال تو آرام سے بیٹھو, اللہ اللہ کرو کیا مسئلہ ہے, تو جتنے فرائض اور احکامات ہیں بہت معمولی معمولی مشقت اس میں, بہت معمولی, اس کو مشقت کہنے سے بھی شرم آتی ہے, اور اصل جو کام کرنا ہے وہ دل کی مزدوری ہے, یعنی گناہ کا تقاضا آ جائے لیکن گناہ سے بچ جانا, یہ ہے دل کی مزدوری, اگر مشقت ہے تو یہ ہے, اور پھر اسی لیے اس پر انعام بھی بڑا ہے, کیا انعام ہے گناہ سے بچنے والے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ جیسی پاک ذات احکم الحاکمین اتنی عظمت اور شان والی ذات ہمیشہ سے رہنے والی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی دوستی ہم کو نصیب ہو جائے گی, ہاں کوئی دوست میرے شیخ فرماتے تھے کوئی دوست کسی دوست کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا, اور یہ تو ہے کہ یہاں دنیاوی دوست ہے وہ کبھی مجبور ہو جاتا ہے کبھی معذور ہو جاتا ہے, کہا تھا کہ بھائی تمہاری مدد کریں گے ہمارے پاس آنا کوئی مسئلہ ہو تو, لیکن بھائی اب تو ہماری کرسی نہیں رہی, پہلے تو کرسی تھی اب ہم کرسی پہ نہیں ہیں, ہاں کسی کو یہ معاملہ ہے کہ آج اب پیسہ ہے, آج اب جب دوست آیا تو کہا کہ بھائی اب پیسہ ہی نہ رہا, دن تھے ہمارے پیسے والے اب پیسہ نہ رہا, مجبور ہو گئے ہم, اسی طرح انسان تو محتاج ہے نا, تو وہ محتاج ہی اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ تو جتنا چاہے نواز دیں جتنا چاہے نواز دیں, ان کے خزانوں میں کوئی کمی ہی نہیں ہو سکتی, نہ ہے نہ ہو سکتی ہے, ابھی ہم نے گزشتہ روز بھی یہ قصہ سنایا تھا حدیث پاک کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکالیں گے ایک شخص کو جو سب سے آخری انسان ہوگا جس کو دوزخ سے نکالا جائے گا, یعنی انتہائی گناہگار انتہائی گناہگار انتہائی گناہگار آدمی کو اللہ تعالیٰ صرف ایمان کی بدولت دوزخ سے ایک نہ ایک نے نکالیں گے, جب وہ نکلے گا تو اللہ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ میرا چہرہ بھی پھیر دیجیے جہنم کی طرف سے, کیونکہ اس کی تپش اور بدبو میرے چہرے کو جھلسائے دے رہی ہے, زخمی کر کے دے رہی ہے, پریشانی انتہائی مصیبت اور عذاب کا عالم ہوگا دوزخ سے نکلنے کے بعد بھی, تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ بھائی اگر پھر میں نے تیرا چہرہ پھیر دیا تو پھر تو مجھ سے کوئی سوال کرے گا, وعدہ کرے گا کہ نہیں کروں گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ پھیر دیں گے اس طرف سے, تو اتنا امن میں آ جائے گا سمجھے گا کہ ساری مخلوق میں سب سے خوش نصیب میں ہی ہوں, میرے سے زیادہ کسی کو نعمت نہیں دی گئی کہ جہنم سے میرا چہرہ پھیر دیا گیا, ابھی جنت تو بہت دور ہے, دوزخ ایسی بری جگہ ہے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, لوگ پوچھتے ہیں نا چھوٹے گناہ بڑا گناہ, فرمایا کہ اے عائشہ تم چھوٹے گناہ سے بھی بہت بچا کرو کیونکہ چھوٹا گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے, اسی طرح فرمایا کہ نیکی معمولی نیکی سے بھی چکو نہیں کیونکہ بعض اوقات معمولی نیکی بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے, تو بہرحال اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا چہرہ پھیر دیا اور وہ امن میں آ گیا اور سمجھا کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ نعمت مجھے ہی دی گئی ہے, ہاں اس کے بعد خدا تعالیٰ اس کو نعمتوں کا ظہور فرمائیں گے, درخت پیدا فرما دیں گے جو انتہائی خوبصورت ہوگا اور اس کا سایہ بھی ہوگا, اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ اس درخت میں مجھے بھیج دیجیے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم نے مجھ سے ابھی نہیں وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا, تو پھر وہ ضد کرتا رہے گا، دعا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کو پر رحم آئے گا اور جان لیں گے کہ یہ اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا، پھر اس کو اس درخت بھیج دیں گے اور وہاں اس درخت کے سائے سے وہ فائدہ اٹھائے گا اور بہت خوش ہوگا کہ بس اب تو مجھے جتنی بڑی دولت مل گئی، میرے سے بڑا کوئی شہنشاہ کوئی نہ ہوگا، شاہ کوئی نہ ہوگا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک درخت اس کے سامنے اگا دیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ حسین اور سائے دار ہوگا، خوشنما ہوگا، دلکش ہوگا. پھر وہ کہے گا کہ یہ تھوڑی دیر تو خاموش رہے گا کیونکہ وعدہ کر چکا اللہ نے کہ اب اور کچھ نہیں مانگوں گا. پھر اس کے بعد وہ آخر صبر نہ ہوگا، اس سے کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت میں بھیج دیجیے، تو اللہ کہیں گے ابھی تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا. پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ وعدہ تو کیا تھا لیکن آپ مہربانی کر دیجیے، بس اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا. یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ درخت میں بھیج دیں گے. پھر وہ یہی سمجھے گا کہ میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوش قسمت آدمی ہوں، ساری مخلوق میں سب سے خوش قسمت میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ نعمت کسی کو نہیں دی گئی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ایک تیسرا درخت پیدا فرما دیں گے اور وہ پچھلے دو درختوں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت اور دلکش ہوگا اور ثمرات سے بھرپور ہوگا. اب کچھ دیر یہ پھر خاموش رہے گا کہ آپ کیسے میں سوال کروں، میں تو وعدہ کر چکا اللہ نے کہ نہیں مانگوں گا. پھر یہ خاموش رہے گا لیکن صبر نہیں کرے گا، پھر اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ مجھے یہ درخت دے دیجئے، بس اس کے بعد میں آپ سے اور کوئی سوال نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے کہ ابھی تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کچھ نہ مانگوں گا. تو پھر وہ برابر دعا مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جان لیں گے کہ یہ پھر جو ہے اس سے صبر نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ اس کو دے دیں گے. جب وہ اس میں جائے گا تو وہ درخت جنت کے قریب ہوگا اور جنت کے دروازے کے قریب ہے، تو جنت میں سے آوازیں آ رہی ہوں گی، پرکشش آوازیں آ رہی ہوں گی، خوشنما منظر دکھائی دے رہے ہوں گے اور جو ہے جنتیوں کی خوشگپیوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. اب تھوڑی دیر پھر صبر کرے گا، خاموش رہے گا، پھر تو دوبارہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ آپ مجھے جنت میں داخل ہی کر دیجیے. اللہ فرمائیں گے کہ ابھی تو نے کہا تھا کہ میں کچھ نہ مانگوں گا، تو پھر وہ کہے گا بس اللہ تعالیٰ آپ اس کے اب مجھے جنت میں داخل کر ہی دیجیے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا پیٹ بنی آدم ہے نا، تیرا پیٹ کسی چیز سے بھرتا نہیں ہے، چلا جا جنت میں. جنت میں جائے گا تو فوراً پلٹ آئے گا کہ یا اللہ یہاں تو میری جگہ ہی نہیں ہے، اتنی پر ہوگی جنت نعمتوں سے اور جنتیوں سے بھری ہوئی ہوگی، تو وہ سمجھے گا کہ میرے لیے یہاں جگہ ہی نہیں ہے. تو جب وہ پھر اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ یہاں تو میری جگہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے لیے یہ جو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اتنی اور اس سے 10 گنا اور تیرے لیے جنت، جا جنت میں. تو کہے گا اللہ تعالیٰ سے کل یہ بات میں بتانا بھول گیا روایت میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے، آپ مجھے مذاق، یہاں تو جنت بھری ہوئی ہے، اس میں تو میری جگہ مشکل سے ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جتنی اور 10 گنا اور بھی اس کی بڑی جنت تو لے لے، آپ مجھے مذاق تو نہیں کر رہے، اگر یہ آپ رب العالمین ہیں آپ مذاق کہاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر ہنسیں گے. اور یہ جو راوی ہیں اس کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر پہنچ کر وہ بھی ہنسے. تو پھر انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم لوگ مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو انہوں نے پوچھا بتائیے کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ہنستے دیکھا اس لیے میں ہنسا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من ضحک اللہ تعالی، چونکہ اللہ ہنسے تو میں بھی ہنسا تھا. اللہ کا ہنسنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے انسانوں کی طرح نہیں ہے. اس سے مراد مفسرین نے فرمائی کہ انتہائی راضی ہو جانا، خوش ہو جانا بندے سے. تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ کہے گا کہ اللہ آپ سے مذاق تو نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ہنسیں گے اور فرمائیں گے کہ مجھ کو سب کچھ قدرت ہے، جادو کے ساتھ اس کو اس ادنا سے ادنا جو گناہگار ترین آدمی ہوگا خدا تعالیٰ اس کو اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو ہم محنت کریں، کوشش کریں اور اس زندگی کو آخرت کے قابل بنائیں، اللہ کی دوستی کے قابل بنائیں. یہ ہے محنت کرنی، اور یہ محنت کہاں کرنی ہے؟ یہ محنت اپنے دل پر کرنی ہے، دل پر. ہاں سمجھے کہ نہیں؟ کہ دل کے اندر بڑی نفسانی خواہشات ہیں اور دل کے اندر بڑی بیماریاں ہیں، تکبر کی بیماری، غصے کی بیماری، حسد کی بیماری، بدگمانی کی بیماری، جھوٹ بولنے کی بیماری، غیبت کی بیماری، کتنی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے جان چھڑانی ہے تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے, اور جب دل پاک ہوگا گناہوں سے اللہ کی دوستی ہم کو نصیب ہوگی. ہاں یہ ہے طریقہ. اب دل کو پاک کیسے کریں؟ کیا خود ہی اس کی کوئی کھدائی شروع کر دیں؟ کیا خود ہی اس کو نکال کر دھونا شروع کر دیں؟ نہیں. دل کے ایک بزرگ تھے, وہ فرماتے تھے کہ تم لوگ میرے پاس آتے ہو تو میں تمہارا دھوبی ہوں, دھوبی میں تمہارا دل دھوتا ہوں. تم میرے کپڑے دھوتے ہو, میں تمہارا دل دھوتا ہوں. دل کو بنانا چاہیے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہوں, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آپ گل, درد دل ہو, درد دل ہو, درد دل, اور غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر, تو ہی تو آئے نظر, دیکھوں جدھر. یہی ہے ان تعبد اللہ کانک ترا, کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو ہی تو آئے نظر, دیکھوں جدھر. یہ نہیں کہ صرف نماز میں ہی کیفیت نصیب ہو گئی, بلکہ ہر موقع پر ہر پلک جھپکتے خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی کیفیت احسانی عطا فرمائے کہ ہمارے قول سے, ہمارے فعل سے, ہمارے دل میں نیتوں سے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد نہ ہو, ہمارے ہاتھ پاؤں سے کبھی اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو, اور ہم جس طرح جیے تو اسی طرح جیے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے شیخ عبد الغنی صاحب بھوپوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے تھے کہ حضرت اکیلے عبادت کرتے تھے, کئی کئی گھنٹے عبادت کرتے تھے. رات کو بمشکل 2 بجے 2:30 بجے حضرت کی آنکھ لگتی اور 1.5 گھنٹے کے اندر حضرت اٹھ جاتے تھے, اور ہمارے حضرت کو یاد فرماتے تھے. پھر سردی ہو, گرمی ہو, ہر موسم میں وضو کر رہے ہیں اور تہجد شروع کر دیا, عبادت شروع کر دیا, 5 پارے روزانہ تلاوت کرنا, مناجات مقبول کی 7 منزل, ہم سے تو 1 منزل مشکل سے پابندی نہیں ہوتی, وہ مناجات مقبول کی 7 منزل, پھر قصیدہ بردہ کے 450 اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہے گئے, ایک بزرگ نے اشعار کہے تھے. قصیدہ بردہ کے اشعار کہلاتے ہیں. بردہ چادر کو کہتے ہیں. یہ ایک بزرگ تھے جن کو برس کی بیماری تھی, سفید سفید داغ تھے. انہوں نے ایسے اشعار کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار بہت پسند آئے. تو خواب میں زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فرمایا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے جسم پر یہ سفید سفید داغ ہیں, آپ دعا فرما دیجیے یہ داغ میرے جاتے رہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ہی میں ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور پھر ان کو ایک مخطط چادر, دھاری دار چادر عنایت فرمائی خواب میں. تو جب یہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ پورے جسم سے وہ نشان صاف ہو گئے تھے, بالکل بھلی چنگی ہو گئی کھال, اور وہ مخطط چادر ان کے پاس رکھی ہوئی تھی. تو یہ ان بزرگ کے 450 اشعار ہیں, کہیں 350 ہیں یا 450 اشعار ہیں. وہ چاروں اشعار حضور 400 یا 350 جو بھی ہیں روزانہ حضرت پھولپوری رحمہ اللہ روزانہ پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اور پھر اور بھی جو ذکر و عبادت 13 12 تسبیحات جنہیں کہتے ہیں, 13 تسبیحات ہوتی تھیں تو 12 تسبیحات ان کو کہتے ہیں. تو یہ سب معاملہ عبادت. اور حضرت ہمارے رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سے پیچھے بیٹھا رہتا تھا چھپ کے, اس طرح سے کہ حضرت مجھے نہ دیکھ سکیں لیکن میں حضرت کو دیکھتا رہا ہوں. اور جب حضرت اللہ کا نعرہ لگائے اللہ ایسا نعرہ لگایا کرتے تھے حضرت پوری رحمہ اللہ, تو میں اپنا دل کو اپنے شیخ کے دل سے ملا لیتا تھا تاکہ میرے دل میرے شیخ کے دل کی آہ اور میرے دل کی آہ مل جائے, ساتھ میں بالغ منزل ہو جائے. اور فرمایا کہ میں پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ میرے شیخ کو توجہ نہ بٹے کہ میرے کوئی ساتھ میں ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے. تو ذکر جب شیخ کر رہا ہو تو اس کا ادب یہی ہے کہ تھوڑا سا فاصلے سے بیٹھے تاکہ اس کی توجہ جو ہے یکسوئی میں فرق نہ آئے. تو اس طرح سے ہمارے حضرت نے 1 2 نہیں بلکہ 17 برس گزارے. تو یہ فرمایا کہ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے حضرت شیخ پھولپوری رحمہ اللہ, آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں, آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں. یہ کیفیت احسانی ہے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. ہاں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اور فرمایا کبھی کبھی جو ہے حضرت فضاؤں کے اندر ایسے ایسے لکھتے تھے تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ اللہ کا نام لکھ رہے ہیں فضاؤں. فضاؤں میں اللہ کا نام، کبھی ریت میں اللہ کا نام، تو یہ ہے اللہ ہی اللہ سے سراپا، یہ سراپا یا اللہ سے حضرت شیخ بھولپوری رحمہ اللہ، اسی طرح ہمارے الحمدللہ شیخ رحمہ اللہ سراپا یا اللہ سے، سراپا اللہ کی یاد تھے، سراپا نور تھے، سراپا بال بال آپ کا نور تھا، یعنی یاد الہی میں جکڑا ہوا تھا. یاد الہی کیا ہے؟ یاد الہی دو چیزوں سے بنتی ہے، وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمائے کرنے کے لیے، اور وہ کام جو منع فرمائے بچنے کے لیے. یہ ہے اصل یاد الہی، ذکر مثبت اور ذکر منفی. دو تار، ایک منفی ہوتا ہے تو ایک مائنس کا ہوتا ہے، تو دونوں مل کر ایک منفی ہوتا ہے تو ایک مثبت، یعنی مائنس ہوتا ہے ایک پلس. جب تک دونوں تار نہیں ملتے بلب روشن نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو آدمی محض عبادت تو کرتا ہے لیکن اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں کرتا، اس سے اپنے دل کو پاک نہیں کرتا، گناہوں پر استغفار نہیں کرتا، گناہ سے بچ نہیں ہے، تو اس کے دل کے اندر مائنس تار کی کمی ہے. بل اللہ کا نور کبھی روشن ہو گئی ہی نہیں، اس کے دل میں نور آئے گا ہی نہیں. آتا ہے عبادت سے نور لیکن گناہوں کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا ہر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر اور جستجو میں رہے. ہے نا، وہ راضی ہے مجھ سے خفا تو نہیں ہے، یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا. ہر وقت اس فکر میں رہنا، ہر وقت اس جستجو میں رہنا کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ ہے میرے دوستو انسانیت، یہ تو ہے انسان. اور اگر یہ نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے، ایسا عمل نہیں ہے، بلکہ غفلت ہے، لاپرواہی ہے، ہو ہا ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں، شادیوں میں پٹاخے بازی بھی ہو رہی ہے، موویاں بھی بن رہی ہیں، ناچ گانے میں بھی شرکت کر رہے ہیں. چلو ہم نے تو نہیں کیا، لیکن ایسی مجالس کے اندر شرکت کر رہے ہیں جہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، یا بے پردگی ہو رہی ہے اور بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، اور گانا بجانا ہو رہا ہے، تصویر کشی ہو رہی ہے، سب گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، تو یہ آدمی بھی خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے. کیونکہ فتویٰ ہے کہ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہو وہاں پر جانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کونے میں بیٹھ جائیے، آپ کا ہم تصویر نہیں کھینچیں گے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، کھانا کھائیے، کونے میں بیٹھ جائیے، چلے جائیے. داڑھی والے صاحب ہیں، ٹوپی والے صاحب ہیں، باقی تو سب چنٹو باز ہیں، چھلے ہوئے آلو کی طرح، اور سب بے پردگی، اور یہ سب. آپ ذرا کونے میں بیٹھ جائیے گا. یہ بھی بےچارے جی پہ وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، واہ بھائی مولوی صاحب کونے میں بیٹھے ہیں. ایسی جگہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جائز ہی نہیں ہے ایسی جگہ جانا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں کیا حرج ہے، آپ کونے میں بیٹھ جائیے، آپ کو آپ گناہ میں شامل نہ ہوئیے ہماری بدماشیوں میں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کہیں اگر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، عذاب خدا کا نازل ہو رہا ہے، جاؤ گے اس میں، گناہوں کی مجلس میں خدا تعالیٰ کی اعلانت اور پھٹکار آ رہی ہے، تو وہاں کوئی آدمی جائے گا تو اس پر کیا وہ محفوظ رہے گا؟ بارش ہو رہی ہو، 100 آدمی بھیگ رہے ہیں، ان کے درمیان ایک آدمی چلا گیا، کیا وہ سوکھا رہے گا؟ جہاں خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے وہاں پر یہ جائے گا، بھلے مولوی صاحب ہو، مؤدس عظیم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ والا تو جائے گا ہی نہیں، لیکن جس کو لوگ اللہ والا سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی وہاں نہیں جائے گا، اور جائے گا تو وہ اللہ والا رہے گا ہی نہیں، رہے گا کہاں؟ اس لیے کہ اللہ کی ناپسندیدہ جگہ ہے. میرے شیخ ایک اور مثال سے اس کو سمجھاتے تھے کہ اگر حکومت کے خلاف کہیں پر بغاوت ہو رہی ہے، 50 آدمی 100 آدمی بیٹھے ہوئے اور حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، ایک آدمی ان کا دوست ہے یا جاننے والا ہے، وہ ایسے ہی ٹہلتا ہوا آ گیا، آؤ بھائی بیٹھو، تم بھی شامل ہو جاؤ، لیکن اس کا کوئی ارادہ نہیں حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کا، اچانک حکومت نے چھاپہ مار دیا کہ یہاں بغاوت ہو رہی ہے، اطلاع مل گئی سی آئی ڈی کو کہ یہاں حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، جب پکڑیں گے تو کیا اس آدمی کو چھوڑ دیں گے؟ مانیں گے کہ نہیں آپ کا ارادہ نہیں تھا؟ اس کو بھی پکڑیں گے، اس کو بھی سودی پہ لٹکا دیں گے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے. بعض لوگوں کے لاشعور میں ایک یہ بات کی چپکی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم دیکھ لیں گے وہاں، جب موقع آئے گا جب دیکھیں گے. تو میرے دوستو دنیا کے کاموں میں تو یہ فارمولا چل جائے گا ہمارا کہ ہم جب موقع آئے گا تو ہم اس وقت دیکھ لیں گے، لیکن آخرت کے کاموں میں یہ فارمولا کام آئے گا؟ اس وقت ہمارا کوئی دوستی ہم سے دوستی نبھائے گا؟ اس سے کوئی رشتہ داری نبھائے گا؟ کسی کا مال اس وقت کام آئے گا؟ کسی کی سرداری اس وقت کام آئے گی؟ کسی کی آپس میں جو ہوتی ہے مرابطت کہ یہ ہمارا فلاں ہے, ہمارا گرائی ہے, ہمارا یہ تو دنیا کے اندر یہ تو بھائی ڈپٹی مجسٹریٹ تھا, چیف جسٹس تھا, یہ تو ہمارا گہرا دوست ہے, وہ چیف جسٹس کام آئے گا وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو فرشتے ہوں گے, یا تو عذاب کے فرشتے ہوں گے یا نیکی کے جنت کے فرشتے ہوں گے. اگر اچھے اعمال لے گئے تو وہاں کی کرنسی تو اچھے اعمال ہے بھائی. تم کالے ہو, تم گورے ہو, کسی بھی برادری کے ہو, کسی بھی علاقے کے ہو, کسی بھی ملک کے ہو, زمین میں تم بادشاہ تھے یا زمین میں تم بالکل فٹیچر فقیر تھے, لیکن یہاں تو ایک ہی سکہ چلتا ہے, اعمال صالحہ کا. اعمال صالحہ سے تمہاری عزت ہے, اور اگر گناہوں کے کام کر کے آؤ تو تم ذلیل و رسوا ہو گئے. یہاں تو ایک ہی چیز ہے, یہاں تو اسی کی لاؤ لاؤ ہے جو دنیا کے اندر اللہ کی رضا پر فدا ہو گیا, اللہ کی رضا پر فدا ہو گیا, یہاں تو اس کی قیمت ہے. ہاں بھلے تم زمین میں کچھ بھی تھے, سردار تھے, 10 فیکٹریاں تھیں, 10 تمہاری کوچیں چل رہی تھیں, کچھ بھی ہو رہا تھا, اور ہزاروں مربع میل پر تمہاری حکومت تھی. دیکھو فرعون کا کیا حشر ہوا, دنیا ہی میں خدا تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے دکھلا دیا, غرق کر دیا سمندر کے اندر, اور اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دیا گیا, کیچڑ ٹھونس دیا گیا فرعون کے منہ میں. کہاں گیا اس کا لشکر, کہاں گئی اس کی حکومت, کہاں گئی اس کا خزانہ, کہاں گئی اس کی سلطنت؟ یہ عبرت کے قصے پرانے پاک میں دیے ہیں, لیکن ہم لوگ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں کہ دیکھی جائے گی. لاشعور میں ایک بات ہے, جب وہ وقت آئے گا جب دیکھیں گے. میرے دوستو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے. اگر بدلہ ملنے لگتا, نماز پڑھی تو 10,000 روپیہ مل گئے, لو بھائی, تو پھر کوئی بے نمازی رہے گا؟ کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا تو امتحان مطلب ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لاؤ, بغیر دیکھے اعمال کرو, تب اس کا بدلہ ہم ایسا دیں گے کہ ایک نیکی کرو گے تو وہاں 10 گنا ملے گا. ادنا سے ادنا جنتی کو اس جیسی 10 گنا جنت ملے گی اس دنیا جیسی. تو بغیر دیکھے کام کرو. تو فرمایا کہ دنیا دار العمل ہے, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم. اپنے ہر لمحے کو قیمتی بنا لو میرے دوستو. ابھی جو لمحہ گزر گیا, اس کے بعد وہ لمحہ کبھی واپس آئے؟ کتنا بھی سلطنتیں بھی خرچ کر دو, ایک لمحہ جو گزر گیا واپس نہیں آئے گا. آج جو سبحان اللہ کہہ دیا وہ مل جائے گا, اور جو غفلت میں گالی پکتی اور جھوٹ بول دیا, فوش گالم گلوچ ہو رہی ہے, فوش باتیں ہو رہی ہیں, بےودہ باتیں ہو رہی ہیں, گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, ناچ گانے دیکھ رہے ہیں, اور حرام عشق لڑا رہے ہیں, اسی میں گھنٹوں گھنٹوں جو ہے یہ عشق مجازی کے مریض اپنی محبوباؤں سے, معشوقاؤں سے حرام باتیں کرتے رہتے ہیں, زبان کا زنا کرتے رہتے ہیں, اور آنکھوں کا زنا کرتے رہتے ہیں, راتیں غفلت کی راتیں گزارتے ہیں, لیکن یہ لمحات سارے ضائع ہو رہے ہیں میرے دوست, ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ ایک آدمی ہے, وہ اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آواز کر رہا ہے, اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے خدا تعالیٰ کی پسند کے مطابق گزر رہا ہے, خدا تعالیٰ اس سے خوش ہو رہے ہیں, اس کو اپنا مقرب بنا رہے ہیں. میرے دوست, تو یہ کامیابی ہے یا یہ ان حسینوں مردہ حسینوں سے بدبودار لاشوں سے جی لگانا؟ یہ انتہائی جاہل آدمی ہے, انتہائی بیوقوف اور احمق ہے. یہ عشق مجازی کا مرض بیوقوف لوگوں کو ہوتا ہے, بالکل بیوقوف لوگوں کا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو میرے دوستو, ایک لمحہ جو یہاں گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کو ہر لمحے کو اپنے کارآمد بنا لیں. تو فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا ہے, بدلے کی جگہ, وہاں عمل نہیں ہے. اب وہاں پہنچ کر اگر کہو کہ دنیا میں جتنا مال تھا ہمارے پاس, سلطنت تھی, سرداری تھی, سب اللہ آپ پر جا ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں, سب آپ پر فدا کر دیں گے, مہلت ملے گی؟ واپس آ سکیں گے؟ نہیں آ سکیں گے, بس معاملہ ختم ہو گیا, رجسٹر بند ہو گیا. اس لیے بھائی, جو پردہ نہیں کرتی ہے ہماری بہن ماں بیٹی, آج پردہ کر لو, فائدے میں رہو گی. جو نقاب نہیں لگاتی, نقاب لگا لو, فائدے میں رہو گی. جو سنت کو چھوڑ رکھا ہے, سنتوں کو اپنا لو, فائدے میں رہو گی. جو اوقات غفلت اور گناہوں کے اندر گزر رہے ہیں, ان اوقات اور ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کر دو, پھر نہیں ملے گی مہلت, ورنہ پھر کاش کاش کرتے رہ جائیں گے. کاش کاش ہم کر لیتے, کاش ہم کر لیتے, خدا کی قسم پھر ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا. اور وہاں قبر میں جا کر 50,000 نمازیں پڑھ لو, 10,00,000 نمازیں پڑھ لو, کوئی کام کی نہیں. اول تو قبر میں کوئی نماز پڑھ نہیں سکے گا, لیکن کوئی کام نہیں آئے گی. وہاں کتنا بھی ذکر کر لو, کام نہیں آئے گا. اس لیے میرے دوست اس زندگی کو ہم ابھی قیمتی بنا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے جو مضمون اشعار میں ابھی آیا تھا کہ بس ایک ہی ٹھکانہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس اپنے اپنا آنا جانا کر لو, اپنے اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لو, انشاءاللہ تعالی اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے گی. تو جس بھائی نے داڑھی نہیں رکھی ہے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے کر لے. اگر کوئی کمی امی ہے, مسئلہ ہم نے بتا دیا دسیوں دفعہ کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, اپنی ایک مٹھی, اور اس کے بعد اس کو کاٹ دو. اسی طرح سے دائیں طرف سے تو بائیں طرف سے بھی, اور اسی طرح تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی ہونی چاہیے. اگر اس سے کم ہوگی تو وہ حرام ہے. اگر اس سے کم ایک چاول بھی کاٹا تو وہ حرام ہے. چاروں اماموں کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام احمد بن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ, امام شافعی, امام مالک رحمہ اللہ, چار امام ہیں فقہ کے, چاروں کے نزدیک اس کا ایک مٹھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے. داڑھی کا بچہ بھی رکھنا واجب ہے. اور مونچھیں جو ہیں اس کا بالکل باریک کترا دینا, یہ افضل درجہ ہے. اور اگر مونچھ رکھنی ہو تو سفید کنارہ نہ ڈھکنے پائے. اگر سفید کنارہ ڈھک گیا اوپر والے ہونٹ کا تو یہ لمبی مونچھ میں شمار ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت ایسے شخص کو نصیب نہیں ہوگی جس کی لمبی لمبی مونچھیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پناہ میں رکھے. دوسری بات کہ جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوں دونوں حالتوں میں ہمارا ٹخنا کھلا رہنا چاہیے. ہاں یہ گناہ کبیرہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ تخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی, یہ بڑا گناہ ہے. ایک روایت میں ان اللہ لا یحب المسبل, کہ اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈھانکنے والے کو محبوب نہیں رکھتے, یعنی ناپسند کرتے ہیں. کیونکہ ٹخنا وہی ڈھانکتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے, اور تکبر وہ مرض ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور تیسری چیز کہ نگاہوں کی حفاظت ہو. نگاہوں کی حفاظت تمام نامحرموں سے, مرد جو ہے نامحرم عورتوں سے حفاظت کرے اور عورتیں نامحرم مرد سے حفاظت کریں. مردوں کے لیے سالی اور بھابھی تو سب خطرناک یہ رشتہ ہے, اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح سے تمام چچزاد لڑکیاں اور چچی اور ممانی سے بھی پردہ ہے. اور بھی جو نامحرم رشتے ہیں ان سے تینوں طرح کی دوری رکھے, نہ آنکھ سے انہیں دیکھے, نہ ان کے قریب رہے, اور نہ ان سے بے تکلفی کی باتیں کرے, اور نہ دل میں ان کا تصور لے کر آئے, ورنہ یہ آنکھوں کا زنا ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر لعنت کی بدعا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. جو لوگ پردہ نہیں کرتے کان کھول لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی ہے, لعنت کی بدعا. لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ شخص دور ہو جاتا ہے. اس پر خدا کی لعنت پڑے اس سے بڑی کیا نحوست ہوگی. میرے دوستو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جب وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. سب سے منحوس گھڑی وہ ہے. لوگ بلی کو کود گئی تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں, الو بولا تو منحوس سمجھتے ہیں. یہ سب ہندوؤں کے ساری یہ وہمیات ہیں, اس سے کوئی تعلق حقیقت کا ہے ہی نہیں. بلکہ منحوس وہ آدمی ہے جو صبح شام گناہوں میں حرام کاموں میں لگا ہوا ہے, نہ توبہ استغفار, نہ نماز, نہ روزہ, اور نہ ہی خدا تعالیٰ کی رضا کی اس کو فکر ہے. یہ انسان منحوس ہے اور یہ اپنے اوقات تو نحوست کے اندر یہ گزار رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پناہ میں رکھے. تو نگاہوں کی حفاظت ہو. اور عورتوں کے لیے جیٹھ اور دیور سے سخت پردے کا حکم آیا ہے. اسی طرح سے چچزاد اور تایزاد اور جتنے بھی کزنز ہیں ان سے ان کا پردہ ہے, اور اسی طرح سے جو ہے پھوپا سے اور خالو سے ان کا پردہ ہے. تو جو کام اللہ کی بات نہیں مانے گا نقصان میں رہے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا. اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. ہمارے مرشد فرماتے تھے کہ مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے, مسئلہ بتاتا ہے. ایک نقطے کا فرق ہے, بتانا ہمارا کام ہے, عمل کرنا لوگوں کا کام ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی چیز یہ کہ دل میں بھی گندے خیالات کرنا لانا, لانا منع ہے, لانا گناہ ہے. آ جائے گناہ نہیں ہے. کام یہ ہے کہ اس میں مشغول نہیں ہونا ہے, اس سے مزہ نہیں لینا ہے. دل کی بھی حفاظت کی خوب اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس پا رہے. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال بھی جانتے ہیں. فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور جو کچھ سینوں میں تم راز چھپاتے ہو سب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. جھکتا ہے تو جھک کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے اچھے ارادے ہوں یا برے ارادے ہوں، دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ارادوں سے وہ واقف ہیں. آئندہ ہم کیا کرنے والے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات عالی سے ڈرنے کا جو حق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اور بغیر کسی اللہ والے سے تعلق کے یہ دولت نصیب نہیں ہوتی، دل کی پاکی نصیب نہیں ہوتی، پریشانی دور نہیں ہوتی، عذاب دور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے اللہ والوں سے تعلق کی توفیق نصیب فرمائے، اور نہ صرف یہ کہ راستہ اللہ والوں سے تعلق کے بعد راستہ آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ دین کے ہر کام میں حلاوت ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عبادت کرو اس میں نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. نماز پڑھو کس لیے؟ اللہ کی محبت مل جائے. اللہ کا نام لو، اللہ اللہ کرو، اللہ کی محبت مل جائے. لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اللہ کی محبت مل جائے. صدقہ کرو، اللہ خوش ہو جائے، اللہ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے. ہر نیک کام کے اندر اور ہر گناہ سے بچنے میں یہی نیت کرو کہ خدا تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إله العالمين، جو عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اور اس کی کوتاہیوں کو غفلتوں کو معاف فرما دے، اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور تمام سننے والوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے 100% حفاظت فرما دے، گناہوں سے بچنے کی 100% توفیق عطا فرما دے. اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے نفرت عطا فرما، اللہ پاکیزہ اعمال سے محبت عطا فرما، پاکیزہ اعمال کی محبت عطا فرما. اے اللہ پاکیزہ اعمال کا ذوق و شوق نصیب فرما، نیکیوں کا ذوق و شوق نصیب فرما، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اے اللہ ہماری زندگی میں نفوذ فرما دے. اے اللہ نفوذ فرما دے. اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہو ہم سب کو عطا فرما. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جان کے کی ہوں جانے میں کی ہوں کب بھی کی ہوں، اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ امت پر اپنی رحمتوں کی اور برکتوں کی بارش فرما دے. روزی کی تنگیوں کو اللہ فراقی میں برکت میں تبدیل فرما دے. اللہ ہر بے روزگار کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. اور اللہ جس کو تنگی ہے اس کو بدل دے فراقی سے، مصیبت کو بدل دے عافیت سے، غموں کو بدل دے خوشی سے، بیماریوں کو بدل دے صحت کی نعمت سے. اے رب العالمین ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اپنے فضل سے اللہ، بچیاں ہوں یا بچے ہوں، اللہ ہم کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. جن کے رشتے ہو چکے، کہیں یہ شوہر ستا رہا ہے بیوی کو، کہیں بیوی ستا رہی شوہر کو، ناک میں دم کر رکھا ہے، جہنم بنا ہوا ہے گھر، اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، ہم سب کو ہر گھر کے اندر دین کی دولت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عطا فرما. اور اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا، اور ہماری اللہ ہم کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. نفس و شیطان کے دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما، فکر آخرت نصیب فرما، اپنی محبت کاملہ، معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. اور جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کو پورا فرما. اور اللہ جس قسم کو پریشانی یا مسئلہ ہو، اللہ اس کے مسئلے کو، پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل اتوار ہے، انشاءاللہ تعالی صبح تو ہماری مجلس معمول کے مطابق وہاں ہوگی سنبل سوسائٹی میں، رات کو انشاءاللہ تعالی ہمارے حضرت شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کا بیان ہوگا اردو میں، جو حضرت ڈھاکہ سے براہ راست ہم پاکستان والوں اور پہلے اردو زبان والوں کے لیے پوری دنیا میں بیان فرمائیں گے، اور حضرت کا یہ بیان www.khanqahbd.com یہ ویب سائٹ پر براہ راست سنا جا سکتا ہے، اور وہاں مسجد اختر میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ بیان سنایا جائے گا حضرت والا کا براہ راست، اور انشاءاللہ حضرت الطالبین جو سندھ بلوچ سوسائٹی میں ہمارا ہے جگہ، وہاں بھی انشاءاللہ تعالی اس کا انتظام ہوگا، خواتین کے لیے بھی دونوں جگہ پردے سے انتظام ہوگا، سب حضرات اس کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ تعالی 19 یا 20 تاریخ کو ہمارے حضرت والا دعوت برکاتہ پاکستان بھی تشریف لا رہے ہیں، دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر مرحلے میں آسانی فرمائے اور یقینی حضرت کا سفر یقینی بنا دے، اور ہم سب کو حضرت والا کے پورے پورے فیض سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔